الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله معزز علماء الكرام لائق صد احترام حاضرین مجلس خواتین و حضرات حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 30 پارہ سورۃ الاعلیٰ کی 2 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا قبل اس کے متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و تحفے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے
جو حضرات نیچے بیٹھے ہیں نا علماء ان کو ذرا سا بلا لینا نیچے بیٹھے ہیں جو بھی ہیں کوئی صاحب ادھر رہیں تاکہ جو صاحب بھی ان کو بلا لیجیے گا ماشاء اللہ
آپ حضرات کے علم میں ہیں ہماری یہ نشست درس کی جو تیسری نشست ہے جس میں آپ حضرات کا نہایت ہی ذوق اور شوق کے ساتھ اس میں شرکت کرنا یقیناً اس بے راوی کے دور میں نہایت ہی خوش آئیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے, اور جن احباب اور مسجد کے ٹرسٹی حضرات ہیں جو اس درس کا انعقاد کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان کی کوششوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے, سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. محترم حضرات, یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ یہ درس کی محفل, محفل واعظ, تقریر, شعلہ بیانی اس سے مختلف ہوتی, جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ مسائل کا احاطہ زیادہ, جن مسائل سے ہم روشناس نہیں یا جن کی ہمیں روزمرہ ضرورت پڑتی, تو جو بھی آیت درس کے لیے منتخب کی جائے تو ان میں کوشش کی جائے کہ اس سے متعلق جو مسائل ہیں ان پر بھی گفتگو ہو. ہم نے اس تقریر میں, بلکہ میں کہتا ہوں ہر عالم, ہر وائز, ہر مدرس کو اپنے درس میں, جو قرآن مجید فرقان حمید کا درس ہو, تو اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی ہی کے ترجمے کو رہنما اصول بنانا چاہیے. اس لیے ہم نے بھی اس درس میں اپنا رہنما امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی ہی کے ترجمے کو اپنا محور اور منبع بنایا. جو آیت ہم نے تلاوت کی فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کا ترجمہ, اور اس کے بعد اس پہ ہم گفتگو کرتے. امام اہل سنت نے بل اس آیت کا ترجمہ یہ کیا, قد افلح من تزکا, بے شک مراد کو پہنچا جو سترا ہوا, وزکا رسم ربہ فصلی, اس کا ترجمہ یہ کیا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. یہ مختصر تھا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کا ترجمہ. اس دنیا میں ایک ایسی چیز ہے جس کے سارے ہی حضرات متلاشی تھی. مثلاً
ایک کوئی کاغذ دیکھا کے صفا جو لڑ جاتا ہے نا, بس ٹھیک ہے یہ چل جائے گا اس سے کام.
سارے حضرات ایک ہی چیز کے متلاشی اور وہی چیز تلاش کر رہے, عالم کو دیکھیں تو وہ بھی اسی چیز کو تلاش کر رہا ہے, امام کو دیکھیے تو وہ بھی اسی چیز کا متلاشی, شاگرد کو دیکھیے تو وہ بھی وہی تلاش کر رہا ہے, مقتدی کو دیکھیں تو وہ بھی وہی تلاش کر رہا ہے, پروفیسر کو دیکھیے تو وہ بھی اسی کا متلاشی, اس کے پرنسپل کو دیکھیے تو وہ بھی وہی تلاش کر رہا ہے, سیاستداں کو دیکھیے تو وہ بھی اسی کو تلاش کر رہا ہے, سائنسداں کو دیکھیے تو وہ بھی اسی کو تلاش کر رہا ہے, مرد کو دیکھیے تو وہ بھی اسی کا متلاشی, عورت کو دیکھیے تو وہ بھی اسی کی متلاشی. دیکھنا یہ ہے کہ یہ شے ہے کیا. زندگی کے مختلف شعبوں میں رہنے والے لوگ, شعبوں کو اپنانے والے لوگ, ہاں کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق, وہ سب کے سب ایک چیز کی تلاش میں ہیں اور اسی پر یہ ساری دنیا گردش کر رہی. اب اس شے کا نام کیا ہے کہ جس کو سب تلاش کر رہے, عزیزان گرامی, اس شے کا نام ہے فلاح اور کامیابی. استاد کو دیکھیے تو ظاہر وہ بھی وہی تلاش کر رہا ہے, استاد یہ سمجھ رہا ہے کہ کامیابی سے شاگرد کو پڑھا دیا جائے یہ کامیابی, شاگرد یہ سمجھ رہا ہے کہ سبق یاد کر لیا جائے تو یہ کامیابی, سیاستدان یہ سمجھ رہا ہے کہ اقتدار کی کرسی اگر حاصل کر لی جائے تو یہ کامیابی, سائنسدان یہ سمجھ رہا ہے کہ چاند اور مریخ میں کمن ڈالنا یہ کامیابی ہے. کامیابی ایک ہے اور اس کے تلاش کرنے والے کروڑوں حضرات ہیں, ایک ہی چیز کے وہ تلاش کرنے والے ہیں. تو عزیزان محترم یہ بالکل ایسی بات ہے کہ یہ سارے کے سارے جب ایک ہی چیز کو تلاش کر رہے ہیں, یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے سمجھانے کے لیے عرض کروں, مجنو ہیں 40 اور لیلیٰ ہے 1. 40 کے 40 مجنو یہ کہتے ہیں کہ لیلیٰ ہماری, ہر دعویٰ کر رہا ہے کہ لیلیٰ ہماری, لیلیٰ ہماری, لیلیٰ ہماری. اب بتائیے یہ کیسے طے ہو کہ لیلیٰ کس کی ہے, کیسے طے کہ اصل مجنو کون ہے اور یہ لیلیٰ کس کی ہے, یہ کیسے پتا لگے کہ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہ کامیابی, یہ کامیابی, یہ کامیابی ہے. فی الواقع کامیابی ہے کیا, یہ زیر غور, فی الواقع کامیابی عزیزان گرامی ہے کیا؟ تو لکھیے, ہم تمام گفتگو کو سمیٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ مولا تو ہی بتا دے کہ کامیابی کیا ہے. کیونکہ سائنسداں اپنی زبان میں بول رہا, سیاستداں اپنی زبان میں بول رہا, استاد اپنی زبان میں بول رہا, شاگرد اپنی زبان میں بول رہا, تو مولا تو حضرات عالم ہیں, سب کا پیدا کرنے والا تو ہے, تو بتا کے کامیابی کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کائنات کا بنانے والا, ہمارے ذہنوں کا تخلیق کرنے والا, وہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو سائنسداں کہے وہ کامیابی نہیں, جو سیاستداں کہے وہ کامیابی نہیں, جو استاد کہتا ہے وہ کامیابی نہیں, جو شاگرد کہتا ہے وہ کامیابی نہیں. فرما کامیاب وہ ہے, قد افلح من تزکا, جس نے پاکی اختیار کی, جو سترا ہوا, جو پاک ہو گیا, اصل میں وہ کامیاب ہے. وہ کامیاب ہے کہ جو پاک ہو گیا, جو سترا ہو گیا, وہ اصل میں کامیاب ہے. تو اب معلوم ہوا کہ رب کریم جسے کامیاب فرما رہا, وہ کامیاب ہے جس نے پاکی اختیار کی, جو صاف اور سترا ہو گیا. یہ اس کا ایک معنی. اور اس کے بعد فرما وَذَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, جس کا ترجمہ امام اہل سنت یہ فرماتے ہیں, اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. ایک معنی اس کا یہ کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا وہ کامیاب ہے, جس نے نمازیں پڑھی وہ کامیاب ہے. تو معلوم ہوا کہ پاکی اختیار کر کے جو نمازی ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرے, حقیقت میں وہ کامیاب ہے, اور باقی یہ سارے کے سارے ناکام ہیں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا, اس کے رسول کو بھلا دیا, نمازوں کو بھلا دیا. تو اصل میں یہ کتنی دنیاوی کامیابی حاصل کر لیں, حقیقت میں عزیزان گرامی یہ کوئی بھی کامیاب نہیں ہے, یہ سب کے سب ناکام ہیں. اچھا اب آئیے, فرمایا کہ قد افلح من تزکا, اصل میں وہ کامیاب ہے جس نے پاکی اختیار کری. ہم ایسا کرتے ہیں کہ کسی اچھے صابن سے نہا لیں, خوب پاک ہو جائے, بہترین قسم کے کپڑے پہن لیں, خوب پاک صاف, دیکھنے دکھانے میں بالکل پاک اور صاف ہم ہو گئے. تو عزیزان گرامی کیا ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کامیاب ہو گئے؟ کیونکہ یہی تو فرمایا جا رہا کہ جس نے پاکی اختیار کی وہ کامیاب ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ محض کامیابی بہترین سفید کپڑے پہننے سے نہیں ہے, 2-3 مرتبے صابن لگا کر نہانے سے نہیں, سمندر میں کود کر 2-4 گھنٹے سمندر کے پانی سے نہانا یہ کامیابی نہیں ہے. حقیقت میں جس نے نمازیں پڑھی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا, اور اپنے دل کو ظاہر اور باطن کو پاک کر لیا, اصل میں وہ کامیاب ہے. اچھا اب جب یہ پتہ لگ گیا کہ وہ کامیاب ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ, جس نے پاکی اختیار کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا, وہ اصل میں کامیاب ہے. تو اب سنیے, دل کی تطہیر اور دل کی پاکی, حقیقت یہ ہے کہ یہ جس کو صوفیہ تزکیہ نفس کا نام دیتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں اور کاموں کے لیے دنیا میں تشریف لائے, وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشن یہ بھی ہے کہ جتنے لوگ ہیں ان کا تزکیہ نفس کیا جائے, وہ پاک ہو جائیں, ظاہر اور باطن دونوں میں وہ پاک ہو جائیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہی ارشاد فرما رہا, ارشاد باری تعالیٰ ہوا, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم وہ یعلمکم الکتاب والحکمہ، ہمارا حبیب جہاں اور دوسرے کاموں کے لیے تشریف لایا ہے، وہ یزکیکم، یہ تمہیں پاک کرنے کے لیے بھی آیا، یہ تمہیں پاک کرنے کے لیے تشریف لایا. اور تفسیر ساری اور دیگر علماء یہ فرماتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک موقع پہ ایک جگہ کلام کرتے ہوئے حضرت ساری تفسیر ساری کا قول یہ نقل فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام جب اپنے دور میں تشریف لائے تو اپنے دور میں بھی حضور نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا تزکیہ نفس کیا اور ان کو پاک کیا، اور صرف انہیں کو پاک نہیں کیا بلکہ علماء فرماتے آج تک جتنے لوگ ہیں ہمارے آقا باوجود گنبد خضرا میں جلوہ گر ہیں مگر آج بھی اپنے غلاموں کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں، اور سرکار کی برکت ان کے ذکر سے ہمارا دل پاک ہوتا ہے، ظاہر اور باطن جو ہے وہ پاک ہوتا ہے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسی میں اشارہ فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. نبی کریم علیہ السلام ہی سے لوگوں کے دل چمک رہے ہیں، تو سرکار ایک نظر کرم ہم پر بھی ہو جائے جہاں اور لوگوں کے دل چمک رہے ہیں، آپ کی توجہ اگر ہمارے دلوں پر بھی ہو جائے تو ہمارے دل بھی آئینہ بن جائیں اور چمک جائیں. یہ اشارہ اسی طرح سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کا. اچھا آئیے، دل کی تطہیر کیسے ہوتی؟ جیسے فرمایا واذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، ایک جگہ فرمایا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو تو فلاح پاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. کون کامیاب ہوا؟ وہی کامیاب ہوا کہ جس نے پاکی اختیار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا ہو اور نمازیں پڑھی ہوں وہ کامیاب. تو ایک مفہوم تو اس کا یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ذکر کیا جائے تو اس سے بھی قلب کی تطہیر ہوتی، نماز پڑھنے سے بھی قلب کی تطہیر ہوتی، روزہ رکھنے سے بھی قلب کی تطہیر ہوتی ہے، سچ بولنے سے بھی قلب کی تطہیر ہوتی ہے، قرآن مجید فرقان حمید روزانہ تلاوت کرنے سے بھی قلب کی تطہیر ہوتی ہے، درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو بھی قلب کی تطہیر ہوتی ہے، جتنے بھی نیک کام ہیں ان سب کو کرنے سے یقیناً قلب کی تطہیر ہوتی ہے، قلب صاف ہوتا ہے، ظاہر اور باطن صاف ہوتا ہے. مگر ایک بات ذہن میں رہے کہ نماز، روزہ، حج، زکات ان اعمال سے یقیناً قلب کی تطہیر ہوتی، یقیناً اس میں کوئی تردد نہیں. لیکن میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ نماز پڑھیے تو تزکیہ نفس ہو جائے گا. آپ نماز پڑھ رہے اور آن کر کے آپ کہیں جی نماز پڑھتے پڑھتے میرے مجھے تو 10 برس ہو گئے اور ابھی تک میرا قلب پاک نہیں ہوا، تو میں کیا کہوں گا آپ کو؟ کہ بھائی نماز اور پڑھتے رہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے. اس لیے کہ مولوی کے پاس، عالم کے پاس کوئی ایسی سند نہیں ہے کہ آپ کو کہے کہ آپ اگر 10 برس نماز پڑھ لیں تو تزکیہ نفس ہو جائے گا، 20 برس اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کی تطہیر ہو جائے گی. ہمارے پاس تو اس کی کوئی سند نہیں. لیکن اس سند نہ ہونے کا مفہوم یہ نہیں کہ ہم لوگ نیکیاں کرنا چھوڑ دیں، نہیں. مسلم شریف کی حدیث میں بڑی پیاری بات بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ وہ معاملہ فرماتا ہے جیسا بندہ اس کے بارے میں گمان رکھتا. تو اللہ سے گمان نیک رکھنا چاہیے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا، ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اسے قبول فرمائے گا، ہم جو نیکی کر رہے ہیں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، اور جب بندہ اس سے جیسا ظن رکھے ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ معاملہ فرمائے. تو جب ہم اچھا ظن رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی کسی نے سوال کیا، حضرت یہ بتائیے ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتا کیسے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نماز قبول کر دی، کیسے پتا لگے؟ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات فرمائی
جس سے بات سمجھ میں آ جائے. آپ نے ارشاد فرما میرے عزیز جب تم فجر کی نماز پڑھ لو اور فجر کی نماز کے بعد اگر تم نے ظہر کی نماز پڑھ لی تو سمجھ لینا کہ تمہاری فجر اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی. جب عصر کی نماز پڑھ لو تو عصر کی نماز پڑھ لو تو سمجھو کہ اللہ نے تمہاری ظہر کی نماز قبول فرما لی. اب جب تم مغرب کی نماز پڑھو تو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اطمینان کر لو کہ تمہاری عصر قبول ہو گئی, اور جب عشاء کی نماز پڑھ لو تو سمجھ لو کہ مغرب قبول ہو گئی. اب دوسرے دن فجر کی اگر پڑھو تو سمجھ لو کہ عشاء قبول ہو گئی. تو بیچارہ وہ کوئی میری طرح ان پڑھ تھا, اس نے کہا حضور ذرا اور وضاحت کیجیے کہ بات ابھی سمجھ میں نہیں آئی. اس کے بعد والی نماز پڑھنے سے یہ سمجھ لینا کہ پہلے والی قبول ہو گئی. تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے بڑا پیارا جواب دیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی تمہاری فجر کی نماز قبول نہ فرماتا تو تمہیں توفیق نہیں دیتا کہ تم ظہر کی ادا کرو. تو ظہر کی نماز میں توفیق کا مل جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے فجر قبول فرما لی. اب جب تم نے ظہر پڑھ لی, ظہر کے بعد جب عصر پڑی, اگر اللہ تبارک و تعالی تمہاری ظہر قبول نہیں فرماتا تو تمہیں کب توفیق دیتا کہ تم عصر پڑھو, اور عصر اگر قبول نہ ہوتی تو تمہیں کب توفیق ملتی کہ مغرب پڑھو. اس لیے ایک نماز کے پڑھنے کے بعد جب دوسری پڑھو تو اب اطمینان کرو کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی نماز ہم نے جو پچھلی پڑھی ہے وہ نماز اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما دی. اب اس کو ذہن میں رکھ کر اگر آپ نمازیں پڑھیں تو دیکھیے قلب کو بڑا اطمینان ہوگا, تزکیہ نفس بھی ہوگا, اور اللہ تبارک و تعالی پر یقیناً بھروسہ بڑھے گا کہ رب کریم نے جب دوسری نماز کی ہمیں توفیق دی ہے تو اس سے پہلے جو ہم نے نماز پڑھی وہ اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لی. اور نماز تو نماز, رب کریم تو اپنے بندوں پر اتنا رحیم اور کریم ہے. اسی مشکاۃ شریف میں کتاب الصلاۃ میں ایک حدیث آتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے بہت تاخیر سے تشریف لائے. صحابہ کرام علیم رضوانی سے وہ حضرات جو محنت مزدوری کرنے والے تھکے ماندے لوگ تھے وہ نماز پڑھ کر خود چلے گئے. خواتین اور بچے بھی اس زمانے میں نمازوں میں آتے, وہ بھی نماز پڑھ کر کے چلے گئے. ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار نماز پڑھنے کے لیے وہ حضور کا انتظار کرتے رہے, یہاں تک کہ اتنی تاخیر ہو گئی کہ گویا آدھی رات گزر گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, جب مسجد میں آپ تشریف لائے آپ نے جو حضرات بیٹھے ہوئے انتظار فرما رہے تو ان سے حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے نماز ادا کی؟ تو صحابہ نے کہا نہیں. کیوں ادا نہیں کی؟ آپ کا انتظار کر رہے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گویا تم نے اس لیے نماز نہیں پڑھی کہ تم میرا انتظار کر رہے تھے, تم میرا انتظار کر رہے تھے, گویا جماعت کا انتظار کر رہے تھے. تو فرما میرے صحابہ سنو, اللہ تبارک و تعالی نے انتظار صلات کو بھی صلات بنا دیا. تو کوئی آدمی اگر مسجد میں بیٹھ کر نماز کا جماعت کا انتظار کرے تو جتنی دیر بیٹھ کر وہ جماعت کا انتظار کر رہا ہے وہ یا وہ حالت نماز میں ہے. اب آپ غور فرمائیے, اب ہمیں نماز میں کتنا مستعد ہونا چاہیے, لیکن ہمارا حال کچھ یہ ہو گیا کہ پہلے تو ہم انتظار کرتے ہیں اذان کا, اذان جب ہو جائے تو پھر ہم انتظار کریں گے, شیطان ہمیں پھر یوں برگلاتا ہے کہ دو منٹ کا راستہ ہے, ڈیڑھ منٹ کا وضو ہوگا, ڈیڑھ منٹ جو ہے وہ صفوں تک رونتے ہم پہنچ جائیں گے اور نماز ہمیں مل جائے گی. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پانچ منٹ راستے ہی میں خرچ ہو گئے, دو چار منٹ وضو کرتے میں خرچ ہو گئے, جب نماز کے لیے آئے تو معلوم ہوا کہ جماعت چلی گئی. دیکھا آپ نے. اور اس کا اگر فائدہ وہ ذہن میں ہے جو میں نے عرض کیا کہ اذان ہوتے ہی آپ تمام کام چھوڑ دیں, اذان سے پہلے وضو کر کے مسجد میں آ جائیے, تلاوت کیجئے, درود شریف پڑھیے, اور ذہن میں یہ سودا ہے سواب کہ اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے, جماعت کا انتظار ہو رہا ہے, نماز کا انتظار ہو رہا ہے. جتنی دیر آپ نماز کے انتظار میں ہوں گے اللہ نے ہم پر اتنا فضل فرمایا, سرکار کی اتنی عنایت کہ جتنی دیر نماز کا انتظار ہوگا حالت نمازی میں نمازی کا ثواب مل رہا ہے. بلکہ ملا علی قاری بخاری رحمت اللہ تعالی نے تو ایک جگہ اس میں ایک اور نظر پیدا فرمائے، فرماتے ہیں کہ ان کا قول یہ ہے کہ آدمی اگر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ضروری نہیں کہ ظہر تک مسجد ہی میں بیٹھ جائے، بلکہ اس کے ذہن پر سودا سوار رہے کہ مجھے ظہر پڑھنی ہے، ظہر پڑھنی ہے، ظہر پڑھنی، انتظار ہو رہا ہے نماز کا وقت کا، فرماتے وہ بھی انتظار صلات کا ثواب کمائے گا، سمجھے؟ اور ظہر پڑھنے کے بعد ایک آدمی انتظار کرے کہ کب نماز کا وقت ہو رہا ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، اذان کی آواز سن رہا، بھائی کیا ہوا، اذان ہوئی، جماعت ہوئی یا نہیں، اذان کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے نہیں، ذہن پر اپنے سودے کو سوار رکھے کہ مجھے اثر کی نماز پڑھنی ہے، تو ملا علی قاری کی عبارت سے ایسا لگتا ہے کہ ایسا شخص بھی حالت نماز میں ہے۔ تو یہ دیکھیے کتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ بات دور نکل گئی، عرض یہ کر رہا تھا کہ نماز پڑھنے سے بھی تزکیہ نفس اور پاکی حاصل ہوتی، مگر کوئی عالم ایسا نہیں کہ جو آپ کو یہ بتا دے کہ آپ 10 برس نماز پڑھیے تو دل پاک ہو جائے گا، آپ 15 برس نماز پڑھیے تو تزکیہ نفس ہو جائے گا، اتنے میں ہو جائے گا، جی کوئی ضمانت نہیں، آپ نماز پڑھتے جائیے، نیکیاں کرتے جائیے، روزے رکھتے جائیے، سچائی پر گامزن رہیے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ منزل عطا فرمائے گا جس منزل کا ذکر یہ ہے، قد افلح من تزکا، یہاں تک آپ پہنچ جائے گا۔ لیکن عزیزان محترم ایک بات ذہن میں رہے کہ قلب کی تطہیر نماز سے، روزے سے، حج سے، زکات سے ہوتی ہے، اب اس کی کوئی ضمانت نہیں کہ 10 سال میں ہو جائے، 15 سال میں ہو جائے، 20 سال میں ہو جائے، لیکن ایک اور شاٹ راستہ ہے، اور وہ شاٹ راستہ یہ ہے کہ نماز روزوں سے تو تزکیہ نفس اور تطہیر برس ہا برس میں ہوگی، مگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ٹکر جائے تو ایک ہی نظر میں آنن فانن میں تزکیہ نفس ہو جائے گا، قلب کی تطہیر ہو جائے گی، ظاہر اور باطن کی تطہیر ہو جائے گی۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اگر ایک نظر آپ پر ڈال دے تو جو کام برس ہا برس میں ہوتا ہے، تو ابھی گان گرامی اللہ کا نیک بندہ یہ کام آنن فانن میں کر دیتا ہے۔ اور مولانا روم نے بڑی پیاری بات کہی، فرماتے ہیں تم نے یہ تو سنا ہوگا کہ اس آدمی کو، بچے کو، اس بچے کو یا اس شے کو کسی کی نظر لگ گئی، نظر کا لگنا حق ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ یوسف میں بھی اس کی تفصیل یوں موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب مصر جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ جب تم مصر میں جاؤ تو مختلف دروازوں سے جانا، اکٹھے ہو کر کے سب مت جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی نظر لگ جائے۔ بلکہ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی نے ایک جگہ لکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نظر ایک بچے پر پڑی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس بچے کو کسی جن کی نظر لگ گئی، تو انسان کی بھی نظر لگ جاتی، جن کی بھی نظر لگ جاتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے متعلق ایک دعا بھی موجود ہے حدیث شریف میں کہ جب کسی بچے کو نظر لگ جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا پڑھ کر دم کیا کرتے، یا یہ تعلیم فرمائی، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ بچے کو نظر لگ گئی، کہا صاحب یہ فلاں بچے کو نظر بد لگ گئی، جب نظر لگی بچہ بیمار ہو گیا، بچے میں کمزوری پیدا ہو گئی، امراض پیدا ہو گئے، تو کہتے ہیں صحیح بچے کو نظر لگ گئی، کسی عالم اور عامل کے پاس جا کر ماں باپ سوچتے ہیں کہ بچے کے گلے میں نظر کا تعویذ ڈال دیا جائے تاکہ بچے کی نظر جو ہے وہ رفع ہو جائے، نظر بد سے بچہ محفوظ رہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جب نظر بد کا یہ حال ہے تو اللہ کے نیک بندے کی نظر کا کیا حال ہوگا، جب گناہگار بندوں کی نظر لگ جائے تو بچہ بیمار پڑ جاتا ہے، اسے بخار آ جاتا ہے، اور نیک آدمی کی اگر نظر لگ جائے تو کیا ہوگا؟ تو دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمیں بھی کسی اللہ کے ولی کی نظر لگ جائے، کسی نیک بندے کی نظر لگ جائے تاکہ ظاہر بھی پاک ہو جائے اور باطن بھی پاک ہو جائے۔ جب گناہگاروں کی نظر میں اتنی تاثیر ہے تو نیکوکاروں کی نظر میں پھر کیا تاثیر ہوگی؟ اور یہی وجہ آپ دیکھیے بڑے بڑے لوگوں کو آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی محفل میں بیٹھ بیٹھ کر نیک بن گئے،
یعنی ان کی نظر لگ گئی, ان کی نظر لگ گئی تو نیک بن گئے. تو وہ کام قد افلح من تزکا, کہ جو نماز روزے حج اور زکات سے ہم کوئی آپ کو ضمانت نہیں دے سکتے کہ کتنے برس میں ہوگا, لیکن اللہ کے ولی کی اگر ایک نظر پڑ جائے تو عزیزان گرامی آنن فانن میں کام ہو جائے گا. جب یہ بات آپ نے سمجھ لی تو کچھ باتیں اور آپ ذہن میں رکھیے. علماء کرام موجود ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میں اپنی والدہ ماجدہ کو روزانہ اسلام کی دعوت دیتا. اب ایمان لے آئی, ایمان سے مشرف ہو جائی, اسلام لے آئی, ہر بار وہ مسترد کر دیتی, ہر بار وہ منع کر دیتی. ایک مرتبہ میں نے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضور میری والدہ کے لیے دعا فرمائی. لیجیے اب کیا مطلب ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی. ابو ہریرہ فرماتے جب میں گھر آیا تو دیکھا کہ والدہ غسل کر رہی تھی, اور غسل کرنے کے بعد کہا کہ مجھے بھی وہی کلمہ پڑھا دو جو تم نے پڑھا. ایک نظر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لگی, ایک توجہ ہوئی, تو دیکھیے روز آنا وہ انکار کر دیتی ہیں مگر پیارے مصطفیٰ کی ایک توجہ ہو گئی تو آنن فانن میں کام ہو گیا. اور آپ نے حضرت حمزہ کا واقعہ تو سنا ہوگا, بڑا طویل واقعہ ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں خراج تحسین وصول کرنے کے لیے آئے کہ میں نے آپ کے دشمن کو آج بڑا ذلیل کیا, بڑا مارا, تو اس لیے اب آپ خوش ہو جائیے. ہوا یہ کہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی صدمہ پہنچایا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو پتہ لگ گیا, تو آپ نے اس کی خوب مرمت کی, خوب پٹائی کی, اور مارنے کے بعد حضور کے پاس آئے تاکہ حضور علیہ السلام سے یہ کہیں کہ میں نے آپ کے دشمن کو بڑا ذلیل کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب دربار میں آئے اور اپنا واقعہ بتایا, لیکن حضور علیہ السلام کے چہرے پر کوئی بھی خوشی کے آثار نہ, کہ آپ نے ہمارے دشمن کو مارا ہے تو ہم خوش ہو جائیں. آج اگر کوئی ہم سے کہے جس دور میں ہم ہیں کہ فلاں آدمی سے آپ کی لڑائی چل رہی تھی تو بابر مارکیٹ کے بالکل سامنے مجھے مل گیا اور میں نے اس کی ایسی مرمت کی, ایسی مرمت کی کہ بھتیجے اب تو تیری طرف کبھی وہ آنکھ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھے گا. تو بھتیجا جو پھولا نہیں سمائے گا کہے گا واہ چچا آج تم نے کام کیا, آج تو چچا ہونے کا تم نے حق ادا کر دیا, یہ تو بابر مارکیٹ میں مل گیا, کہیں صدر میں بولٹن مارکیٹ پہ کہیں ادھر ادھر مل جائے. ذرا ایک آدھ ہاتھ اور رکھ دیجیے تاکہ معاملہ بالکل تازہ رہے اور اسے پتا چل جائے کہ اس کا بھی کوئی سرپرست ہے اور اس کا بھی کوئی دیکھ بھال کرنے والا. ہم خوشی سے نہیں سمائے, پھولے نہیں سمائے, لیکن حضور کے چہرے پر کوئی خوشی کے آثار نہیں. قرائن سے ایسا معلوم ہوا کہ چچا ہم اپنے دشمن کی ذلت پر خوش ہونے والے نہیں, ہماری خوشی تو ایک ہی چیز میں ہے اور وہ یہ ہے کہ تم سچے دل سے پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بس یہ ہے ہماری خوشی کا باعث. اب جب حضرت حمزہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ معاملہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا. کسی شاعر نے کہا کہ نظر پڑتے ہی پاک دل بول اٹھا, یہ صورت ہے ایمان لانے کے قابل. حضور کے چہرے کو دیکھ کر کہ وہ اپنی دشمن کی ذلت پر خوش نہیں ہو رہے, حضرت حمزہ کے دل نے گواہی دی کہ یہ کردار کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. وہ جناب فوراً حضور کی نظر پڑتے ہی اسلام قبول کر لیتے. حضرت عمر کا واقعہ دیکھیے کیا کیا, ایک دار النغوہ میں اجلاس ہو رہا, اوہو اجلاس بڑا اہم ہے, اس اجلاس میں یہ طے ہونا ہے کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے چراغ کو کون بجھائے گا, یہ طے ہونا. اس پورے اجلاس میں یہ طے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو العیاذ باللہ تعالیٰ قتل کر دیا جائے. اب ان کا بھائی یہ کام کرے گا کون, تو پورے مجمع میں حضرت عمر کھڑے ہو گئے. زمانے جہلیت میں بھی یہ بڑے جیوت, بڑے دلیر, بڑے بہادر یہ کھڑے ہو گئے کہ یہ کام میں سر انجام دوں گا. لیجیے صاحب لوگوں کو اطمینان ہو گیا کہ واقعی یہ بڑے جیوٹ ہیں, بڑے دلیر ہیں, ان کے علاوہ تو یہ کام کوئی نہیں کر سکتا. کہ چلے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کے لیے معاذ اللہ, اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی تاریخ الخلفاء میں ایک روایت کو یہ نقل کی بڑی سند کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دعا کی, اور وہ دعا یہ کی تھی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اور عمر بن حشام ان دونوں میں سے جسے تو پسند کرتا ہے اسے اسلام کے قبول کرانے کے بعد اسلام کی شوکت کو بڑھا, کہ یہ دونوں میں سے جسے تو پسند کرے وہ اسلام قبول کرے اور ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد تو دین کی اسلام کی شوکت کو بڑھا. جناب حضور کا یہ توجہ فرمانا تھا کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا. اور ایک روایت امام سیوطی نے بڑی تحقیق سے یہ لکھی کہ ایک روایت میں صرف اور صرف حضرت عمر ہی کا نام, صرف حضرت عمر کا نام, اے اللہ تبارک و تعالی عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے, ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے اور ان کے ذریعے سے اسلام کی شوکت کو بڑھا. یہ بھی تو حضور کی توجہ تھی یا نہیں, یہ بھی نظر کرم تھی یا نہیں, ادھر دعا کرنی تھی کہ جناب اس کے دو ایک دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ جو کام برسوں میں ہو حضور توجہ فرمائے تو آنن فانن میں ہو جاتا, کوئی کام 20-25 برس میں ہو اللہ کا ولی اگر ایک نظر کرم کر دے تو سارا کام ایک نظر میں ہو جاتا ہے. اور مولانا روم ایک جگہ یوں بھی نقل فرماتے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے, خواتین بھی موجود ہیں, بڑے بند الفاظ میں عرض کرتا ہوں اور آپ سمجھ جائیے. کہتے ہیں مولانا روم نے مثنوی میں پورا واقعہ نقل کیا, کہتے ہیں بستام شہر میں ایک بد کردار عورت آ گئی اور اس نے بستام شہر کے ماحول کو ایسا غلیظ اور پامال کر دیا کہ جس نوجوان کو دیکھو وہ اس کے دام فریب میں پھنسا جا رہا, جس کو دیکھو ادھر جا رہا. کچھ آپ جیسے سمجھدار لوگوں نے سوچا کہ ماحول اور معاشرہ خراب ہو رہا تو حضرت بایزید بستامی سے شکایت کرنی چاہیے کہ حضرت آپ کے ہوتے ہوئے کیا ہو رہا. تو لوگ ان کے پاس گئے, کہا حضور ایک بد کردار عورت نے آن کر ماحول کو تباہ کر دیا, آپ ذرا نظر کرم فرمائیے, آپ جیسے حضرات موجود ہیں اور یہ سارا معاملہ ہو رہا. حضرت بایزید بستامی نے تمام واقعات سنا اور سننے کے بعد جناب مصلح وضو کا لوٹا لیا اور لے کر کے اس عورت کے گھر پہنچ گئے جہاں وہ رہتی تھی, اس کے دروازے پر مصلح بچھا کر نماز پڑھنے لگ گئے. جی نمازوں پہ نماز ہو رہی ہے, نوافل پہ نوافل. اب جو گناہگار سیاکار اس طرف جانے والے لوگ تھے تو وہ جب اس کے کوٹھے یا اس کے گھر کے قریب جب پہنچے اور حضرت بایزید بستامی کو جب دیکھا تو بھاگ گئے نظر چرا کر, ایسا نہ ہو کہ حضرت ہمیں دیکھ لیں. پر اچھا بیٹا تم بھی آتے تھے ادھر, سارا پول کھل جائے گا, اس لیے وہ بھاگ جاتے تھے بایزید بستامی کو دیکھ کر. ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس زمانے کے اچکے, اس زمانے کی لفنگے اگر بزرگوں کو دیکھتے تو گناہ کرنے میں حیا کرتے تھے. بھئی ایک محلے کا بزرگ ہی دیکھے گا ابا سے شکایت کر دے گا اور ابا جو ہیں وہ رات میں بڑے قاعدے کی پٹائی لگائیں گے, لہذا بچو بھائی ان کی نظر سے. ہوتا ہے نا کئی زمانے میں ایسا تھا, اور اب تو آپ دیکھیے کہ ماحول اتنا بدل گیا کہ کسی چھوٹے بچے کو بھی محلے کا کوئی بزرگ اگر اس کو تنبیہ کرے کہ میاں یہ کیا کر رہا ہے, کیا بدتمیزی ہے, تو وہ اپنے ابا سے شکایت کر دے کہ وہ دیکھی اب رونے لگ جائے بناوٹی کہ جناب وہ دیکھی فلاں آدمی نے مجھے ڈانٹا. تو ابا آؤ دیکھے گا نہ پاؤ, 6 فٹ کا ڈنڈا نکال کر کے لائے گا اور بزرگ کی ایسی خبر لے گا, ایسی خبر لے گا کہ آئندہ کسی بچے کو سرزنش کرنے کی اس بزرگ کو جرت ہی نہیں ہوگی. انہوں نے کہا بھائی لکم دینکم ولی دین, چلو دو سب کے ساتھ جاؤ, کسی کو منع کرنے جیسی آج کل صورت حال ہی نہیں ہے, کسی برائی کو منع کرنے پر بھی پٹائی ہوتی ہے تو کیا ہوگا. تو اب دیکھ لیے سارا ماحول اسی سے بگڑ رہا ہے یا نہیں بگڑ رہا. اگر اس زمانے جیسا معاملہ ہو کہ بزرگ اور جناب بڑے لوگ بچوں کو دیکھ کر کوئی گناہ یا کوئی شرارت کرتے ہیں سرزنش کریں تنبیہ کریں تو ظاہر ہے کہ آج بھی اچھا ماحول جو ہے وہ پھل پھول سکتا, لیکن یہ کہ کوئی آپ سے تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو اس زمانے کی بات کر رہے تھے, وہ گناہگار لوگ گئے ادھر گھر کی طرف اور بایزید بستامی کو نماز پڑھتے دیکھا تو بھاگ گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت کی نظر ہم پر پڑ جائے. چلیے صاحب یہ تو سب رفو چکر ہوئے, حضرت بایزید بستامی نے دستک دی اس عورت کے دروازے پر, بڑا عجیب و غریب معاملہ. دستک دینے کے بعد وہ خاتون کی کوئی خادمہ نکل کر آئی انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہاری مالکہ سے ملنا. انہوں نے کہا اچھا. وہ اندر گئی, کہنے لگی آج تو ایک فقیر صاحب کوئی تشریف لائے ملنے کے لیے. انہوں نے کہا آنے دو. چلیے صاحب, فقیر صاحب اندر تشریف لے گئے تو اس خاتون نے پوچھا کہ کیا معاملہ. انہوں نے کہا ہم تمہاری پوری رات خریدنا چاہتے, یہ بتاؤ کہ پوری رات کی تمہاری آمدنی کیا. ظاہر ہے کہ وہ تو پیسوں کی لالچی تھی, اس نے اپنی پوری رات کی آمدنی بتائی کہ یہ ہے میری پوری رات کی آمدنی, میں اتنے پیسے کماتی ہوں. حضرت بایزید بستانی نے اتنے پیسے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے اور فرمایا کہ آج ہم نے تمہاری پوری رات خرید لی, خبردار اب کوئی تمہارے پاس نہیں آئے گا, جب ہماری طبیعت چاہے گی تو ہم آ جائیں. پوری رات کا کیش پیمنٹ کرنے کے بعد باہر آ گئے, مسلح بچھا کر نماز میں پھر مشغول ہو گئے. چلیے صاحب, نمازیں پڑھتے رہے پڑھتے رہے, آدھی رات جب بیتی تو اب دروازہ کھٹکھٹایا کہ ہمارے آنے کا وقت. دروازہ کھول دیا, کھولنے کے بعد میں خاتون نے اندر بلایا, جی کیا حکم ہے؟ فرما غسل کرو وضو کرو. چلیے یہاں تک تو خیریت. کرنے کا مسلح بچھا دیا اور کہا کہ اس مسلح پہ کھڑے ہو جاؤ اور دو رکعت نماز کی نیت کر لو. اس نے کہا لے بھیا, یہ صوفی صاحب تو رات بھر نماز پڑھوائیں گے لگتا, اب کیا کیا جائے. مرتا کیا نہ کرتا, پوری رات خرید لی گئی تھی, پورا کیش پیمنٹ ہو گیا تھا, نو کریڈٹ, ادھار بھی نہیں تھا مسئلہ کوئی, تو اب تو کرنا ہوگا جو حضرت صاحب فرمائیں گے. مجبور ہو کر چونکہ پوری رات تو خریدی جا چکی, اب اس نے کہا کہ اب جو کرنا پڑے بہرحال اب کرنا پڑے. آج پھنس گئے صوفی صاحب کے دام میں. چلیے صاحب, نماز کی نیت کر کے وہ کھڑی ہو گئی. اللہ اکبر, اس نے نماز کی نیت کی. مثنوی شریف میں واقعہ پڑھنے کے لائق, اللہ اللہ, مولانا روم نے جو منظر بیان کیا کہ اس نے نماز کی نیت کی اور نیت کرنے کے بعد جب سجدے میں گئی, یہ جب سجدے میں پہنچی تو حضرت بایزید بستانی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لیا. اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر کہنے لگے اے اللہ تبارک و تعالی, یہاں تک لانا میرا کام تھا, میں نے اپنا کام کر دیا, مولا تو اپنا کام کر دے. اس کے سر کو تیرے دربار میں جھکانا یہ تو بایزید بستانی کا کام تھا, مگر اس کے دل کو پھیرنا مولا یہ تیرا کام ہے, اس کے دل کو جھکانا یہ تیرا کام ہے, میں نے اپنا کام کر دیا تو اپنا کام کر دے. اور مولانا نے یہ بھی لکھا کہ وہ رب کی بارگاہ میں کہنے لگے اے اللہ تبارک و تعالی, اگر یہ اپنے معاملے سے نہ پھری اور یہ اسی طرح گناہ گار رہی, یہ اسی طریقے سے بدکار اور سیاکار رہی, تو پھر دیکھ لے تیرے اس بندے کی باہر بڑی ذلت ہوگی, تیرے اس بندے کو لوگ پھر زندہ نہیں چھوڑیں, بہت ذلیل کریں گے. اور اس کے بعد مولانا نے یہ بھی نقل کیا کہ اپنی داڑھی پکڑ کر بایزید بستانی نے رب کریم کی بارگاہ میں کہا اے اللہ تبارک و تعالی, اگر تو نے اس کے سر کو قبول نہیں کیا اور مردود کر دیا, قبول نہیں فرما ان کا اس کا سجدہ, تو میری تو ذلت ہوگی, مگر اے رب کریم اپنی داڑھی پک کر کہتے ہیں تو آنے والی کو مت دے, لانے والے کو دے کہ تیری دربار میں سے لایا جائے. اللہ اللہ, بس یہ اہم ساری اللہ کا بندہ آسمان پر ہاتھ بلند کیے رب کریم کے دربار میں ملتجی ہے. وہ دو رکعت پڑھنے کے بعد جب اٹھی تو زارو قطار رو رہی تھی, آب و زاری کر رہی تھی, اور حضرت بایزید بستانی کے سامنے تمام اپنے گناہوں سے توبہ کر کے سچے دل سے بایزید بستانی کی مریدہ ہو گئی. اور یہ اللہ کا بندہ اپنا کام کر کے رات ہی رات روانہ ہو گیا اپنے گھر کی جانب. اب صبح جب پہنچے اس شاہ تو انہوں نے کہا جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے, جس نے بایزید بستانی کا جمال دیکھ لیا اب قسم خدا کی کوئی اس کی نظر میں جچتا ہی نہیں. نماز روزے سے آدمی کا تزکیہ نفس حاصل ہوگا, باقی نماز روزے سے دل کی تطہیر ہوتی ہے, مگر ایک اس کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے کی ایک نظر پڑ گئی تو آنن فانن میں کام ہو جاتا ہے. یہ اس کا وہ شاٹ راستہ جس کو آپ تصوف کہہ دیں, جس کو آپ طریقت کہہ لیں. پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری امیر ملت رحمت اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ حضور ایک تو ہے شریعت, ہم سمجھ گئے کہ صاحب نماز پڑھنا روزہ رکھنا وغیرہ وغیرہ, یہ طریقت کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت امیر ملت نے دیکھا کہ سوال کرنے والا کوئی بہت بڑا قابل آئی عام آدمی تھا بیچارہ انپڑھ. انہوں نے کہا میرے عزیز تو ایسا سمجھ لے کہ جیسے ایک چونٹی پیدل چل کے اپنی منزل مقصود پر پہنچ رہی ہے, یہ تو ہے شریعت, اور یہی چونٹی کسی پرندے کے پیر میں لگ کے اگر وہاں پہنچ جائے تو یہ ہے طریقت. تو لیجئے صفائی اور ستھرائی سے تو سال ہر سال میں کام ہوگا, مگر اللہ کے نیک بندے کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تو آنند آنند میں کام ہو جاتا ہے. اب آپ سمجھ گئے قد افلح من تزکا, تزکی نفس کب ہوگا کہ کسی اللہ کے نیک بندے کی نظر پڑ جائے. اور اگر آپ مشاہدات میں جائیے تو دیکھیے اسی دور کے قریبی دور کے جتنے بزرگ ہیں آپ ان کے پاس بیٹھنے والے کو دیکھیے وہ کتنے نیک بن گئے, حالانکہ صرف بیٹھے ان کے پاس بیٹھتے تھے تو جناب وہ نیک بن گئے, اور وہ ایسے نیک بنے کہ دنیا ان کو دیکھ کر بات دیتی کہ کیسا اللہ والا, صرف وہ ان کی صحبت میں بیٹھے, نالین ان کے اٹھانے والے, ان کے خدمت گزار, ان کو دیکھتے دیکھتے لوگ نیک بن جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان کی نظر کرم پڑ جاتی. اور یہ مہینہ جو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے, اور سرکار غوث پاک کا نام نہ لیا جائے تو بھی گفتگو مکمل نہیں ہوگی میں سمجھتا ہوں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیے, مشہور بات یہ ہے کہ چور چوری کرنے کے لیے آیا, اور اس کے بعد جب رات میں اٹھا تو کوئی راستہ نہیں مل رہا, ایسا لگا جیسے اندھا ہو گیا. اب اس نے سوچا کیا کیا جائے, اعلی صبح اٹھنے کے بعد نمازی آ جائیں, اذان ہوگی چوری تو پکڑی جائے گی, اب کیا کیا جائے. ادھر ادھر دیکھا چھپنے کی کوئی جگہ ملی نہیں, تو نماز کی چٹائی میں اس طریقے سے لپٹ گیا تاکہ کہیں نظر نہیں آئے. لیجئے جناب عین ایسے وقت میں جو روایت میں ہے وہ یہ ہے کہ حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ فلاں علاقے کے قطب کا انتقال ہو گیا, اور اسی وقت کوئی قطب نامزد کیا جائے, کسی کو منتخب کیا جائے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں صبح ہونے دو, دیکھیں گے اس منصب کا کون, اس درجے کا کون کا نائب صاحب, ابھی چاہیے نامزدگی. فرما چلو اگر ابھی نقد معاملہ ہے تو چلتے ہیں آپ کو قطب دیتے ہیں. چلیے گئے مسجد میں تو قطب صاحب تو چٹائی میں لپٹے ہوئے تھے, ان کا کھولو ذرا چٹائی. چٹائی کھولنے کے بعد ایک نظر سرکار غوث پاک نے ڈالی اور قطب بنا کر کے بیچ دیا. دیکھا آپ نے, ورنہ اس منزل کو طے کرنے کے لیے کتنے کام کرنے ہوتے, کس منزل کو طے کرنے کے لیے آنن پانن میں ایک نظر کیمیا جب ڈالی تو سبحان اللہ سر سے پاؤں تک جناب نظر ڈالنے پر کامل ولی بنا کر کے بھیج دیا. یہاں تک کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک چور آپ کے جبے سے کچھ نکالنا چاہتا تھا یا جبا کھسکانا چاہتا تھا, جیسے چور نے جبے کو پکڑا تو حضور غوث اعظم نے اس کے ہاتھ کو جبے سمیت پکڑ لیا, اور پکڑنے کے بعد رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالی اس نے تیرے بندے عبد القادر کا دامن تھاما ہے, اس کی لاج رکھ لے, اس کی لاج رکھ لے. بس یہ کہنا تھا کہ وہ تو چور نقب لگانے کے لیے آیا, مگر سرکار غوث پاک کی ایک نظر کرم سے آنن فانن میں اللہ کا نیک بندہ بن گیا. تو آپ نے دیکھا روزہ روزہ نماز یقیناً اس سے تقیر اور اس سے بھی تزکیہ نفس ہوتا ہے, مگر اللہ کے بندے کی نظر پڑ جائے تو کبھی کبھی آنن فانن میں عزیزان گرامی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ آدمی کے تصور میں نہیں. یہ تو نظر تو نظر, ان کا دامن تو دامن. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی اپنے 92 مکتوب میں اپنے ایک مرید کا کوئی سوال تھا, اس کو جواب دیتے نے یہ واقعہ نقل کیا. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی, خیر واقعہ تو دوسرا ہے, سوال جواب میں اس طرف نہیں جاتے وقت کو بچانے کے لیے, صرف اس کا اقتباس یہ ہے کہ سرکار نقشبند رضی اللہ تعالی جن سے لوگ اپنے آپ کو منسوب کر کے نقشبندی کہلاتے ہیں, ان کے سرکار نقشبند رضی اللہ عنہ یہ بخارا کے رہنے والے, بخارا جو شہر تھا اس شہر میں کوئی مین روڈ کہیے عام شہرہ کے قریب ان کی خانقاہ تھی. اور مجدد صاحب کے جواب سے لگتا ہے وہ دور تھا امیر تیمور کا. امیر تیمور وہ اپنی شاہی سواری کے ساتھ بخارا کے بازار سے گزر گئے. تو گزرتے ہوئے انہوں نے کیا دیکھا بادشاہ صاحب نے کہ خانقاہ نقشبند کے کچھ خدام حضرت کی خانقاہ سے دریاں اور چادر چٹائیاں نکال کر کے روڈ پہ اس کو اس طریقے سے جھاڑ رہے جھٹک رہے. امیر تیمور اگر دوسرے مزاج کا کوئی بادشاہ ہوتا تھا ہر ہو جائے یہاں سے تم دیکھ نہیں رہے شاہی سواری جا رہی اتنی بھی تمہیں تمیز نہیں اور جانے کیا کر رہا تھا کیوں داروں سے بند کرتا کہ پکڑ لو ان دو چار لوگوں کو جو میری قدر نہیں کر رہے سزا دی جاتی یہ کر لیا وہ کر جانے کیا کیا ہوتا بادشاہوں کا مزاج. تو آپ نے کہانی قصوں میں سنا ہی ہوگا مگر امیر تیمور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب تک میں نے مجدد صاحب کا یہ مکتوب نہیں پڑھا تھا امیر تیمور کے متعلق میرا نظریہ کچھ اور تھا کہ جانے کس عقیدے کا تھا کس کس پر ظلم کیا جیسے اور بادشاہوں کا آدمی ذہن میں ہوتا ویسے یہ بھی ذہن میں تھا. مگر اس مکتوب کے پڑھنے میں مجدد صاحب کیا فرماتے ہیں کہ امیر تیمور اپنی شاہی سواری میں سے نکل کر اور خانقاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. جو دریاں جھاڑ رہے تھے ان کی گرد اپنے اوپر اس نے دی بڑے اطمینان سے گرد جو تھی اس کے شاہی لباس پر لگی اور گرد لے کر جب ان کا جھاڑنا ختم ہو گیا تو پوری گرد جتنی بھی اس پر آئی اس کو لے کر اور پھر اپنی شاہی سواری میں بیٹھ کر کے چلا گیا. مجدد صاحب فرماتے ہیں اس خاص کا تو فیل تھا کہ خاتمہ بالخیر ہوا اس گرد کا تو فیل تھا کہ امیر تیمور کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور بالخیر ہوا. ایمان سے کہو جن کی خانقاہوں کی گرد سے آدمی کا ایمان محفوظ ہو جائے تو سبحان اللہ کوئی دامن سے ان کے وابستہ ہو جائے تو کیا حال ہو جائے ان کے خانقاہ کی گرد آدمی کو یعنی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور جن کا براہ راست تعلق اللہ کے نیک بندوں سے ہو جائے تو ان کا پھر کیا عالم. یہی وجہ کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں میرا مرید اور اس میں علماء فرماتے ہیں ان کا چاہنے والا چاہے وہ چشتی ہو سہروردی ہو نقشبندی ہو یہ تو یوں سمجھ لیجیے تو مختلف سلسلے اور سب برتے غور سے پاکتا ہر شخص ان کے دامن سے وابستہ. یہ تو میں سمجھاؤں بالکل ایسا ہے کہ جیسے ایک بتی جل رہی ایک چراغ جل رہا اس چراغ کے سامنے ایک پیلا آئینہ تو یہ چراغ کی لو جو ہے ادھر سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پیلی معلوم ہو ایک ذرا سا اسے گھما دیجئے تو ہرے رنگ کا شیشہ اس ہرے رنگ میں دیکھیے تو آپ کو اندر جو چراغ جل رہا وہ ہرا معلوم ہوگا. ذرا سا اور چمنی کو گھمائیے تو ادھر جو شیشہ لگا ہوا بلو تو وہ بلو کے رنگ کا ہوگا لیکن اندر جو شمع ہے وہ ایک ہی ہے اندر جو شمع جل رہی ہے وہ ایک ہی ہے. چاہے تمہارا کلر پادری ہو چاہے تمہارا کلر چشتی ہو چاہے تمہارا رنگ سہر وردی ہو چاہے تمہارا رنگ نقش بندی ہو مگر شمع محمدی جو خیر پہنچا رہی وہ ایک ہی ہے. یہ آئینے مختلف ہیں اور فیض محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ایک ہے. تو عزیزان گرامی یہ ہے بزرگوں کا تو ہے اور یہ بزرگوں کی برکت اور حضور غوث اعظم فرماتے جو میرے دامن سے وابستہ. اب جانتے ہو ہم گیارہویں کیوں کرتے ہیں بہت سے لوگوں کو اس میں بڑی پریشانی ہوتی بھائی گیارہویں کر رہے ہیں لوگ فاتحہ دلا رہا دیکھو ہم آپ نے مختلف طریقے سے لوگ جانے کیا کیا اس میں مرچ مسالہ نکال کر کے بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ارے بھائی یہ کیا معاملہ آپ خود ہی فاتحہ پڑھتے اور خود ہی کھلا دیتے تو خود نہیں کھائیں گے تو کم وقت تو تمہیں کھلا دیں ہم خود کرتے ہیں خود ہی تو ہم اس کے مستحق ہیں خود کرتے ہیں اس لیے خود ہی کھاتے ہیں. اچھا پھر یہ کہ جو اس کو حرام کہنے والے لوگ بڑا تعجب ہوگا اور آپ کا ہمارا تو ہائی مشاہدہ کہ ہم تو اسی لائن کے آدمی ہم تو غوث پاک کا لنگر کھا کھا کے تو پلے پلے ہاں ہمارے تو رب کو پہنے غوث اعظم اور خواجہ غریب نواز کا لنگر الحمدللہ ہم تو پلے اسی لنگر پر اور ہمیں فخر الحمدللہ. جو کہے کہ یہ حرام ہے شرک ہے یہ ہے وہ ہے تو آپ دیکھیے کہیں اس کو بلا لیجئے تو آپ ایک پلیٹ کھائیں گے یہ دو کھائے گا آپ سے زیادہ کھائے گا آپ سے زیادہ کھائے گا موچھوں پہ تاؤ دے کر جیسی باہر نکلے کہے گا حرام نہ جائے اور لڑے گا اس کے متعلق نہیں ہونا چاہیے شرک ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. مجھے بتائیے اس دور میں غوث پاک رضی اللہ عنہ کی گیارہویں کوئی 90 دیکھ چڑھا رہا کوئی 100 دیکھ چڑھا رہا کوئی 200 چڑھا رہا یہ پاگل ہے لوگ کھائے کے لیے کر آدمی تو بڑا خود غرض, جب تک اسے کوئی فائدہ نہ پہنچے تو اس وقت تک تو یہ کسی کا نام بھی نہیں لے گا. یہ کیا مسئلہ ہے؟ سنیے بات کیا ہے عزیزان گرامی. سب سے بڑا فائدہ حضور غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہونے کا جانتے ہو کیا ہے؟ فرمان میرے رب نے مجھ پر یہ القاء فرمایا اور مجھ سے وعدہ فرما دیا. جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا, لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی. صاحب جو قادری ہے وہ جنتی ہے, ان کا دیکھو کیسا آدمی کہتا ہے کہ جو غوث اعظم کا مرید وہ جنتی ہے, جو قادری کہلانے والا جنتی, یہ کیا بات یہ کر رہا؟ تو بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی, میں سمجھاتا ہوں. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جو میرے دامن سے وابستہ ہو گیا وہ جنتی. کیسے جنتی ہے؟ میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا کہ اے عبد القادر جیلانی, جو تیرے دامن سے وابستہ ہے اسے موت نہیں آئے گی جب تک کہ میں اسے توبہ کی توفیق نہ دے دوں. اب بات سمجھ میں آ جائے گی کہ حضور غوث اعظم کے دامن سے وابستہ ہونے والا کیوں جنتی ہے, کہ صرف دامن سے وابستہ ہونا ہی جنتی نہیں بلکہ وجہ کس کی یہ ہے کہ وہ موت نہیں آئے گی یہاں تک کہ غوث پاک کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دے دے گا. اور جس نے سچے دل سے توبہ کی, علماء سے پوچھئے, ایک روایت میں فرمایا گیا کہ جس نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لی, فرمایا وہ ایسا ہے کہ جیسا اس نے سرے سے گناہ کیا ہی نہیں, گناہ ہی نہیں کیا اس نے سرے سے, وہ ایسا ہے. اور ایک روایت میں فرمایا گیا کہ جس شخص نے گناہ کیا اور سچی توبہ کر لی تو سچی توبہ کرنے پر وہ ایسا پاک ہو گیا گناہوں سے جیسے اپنی والدہ کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا, ایسا پاک ہو گیا. اور ایک روایت میں ہے کہ جب بندہ گناہوں سے توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو جب قبول فرماتا ہے تو ان کی اس کے جتنی بھی معصیت اور جتنی بدکاریاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اللہ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ غوث پاک کا ماننے والا کیوں جنتی ہے. اس لیے جنتی ہے کہ جو آپ کے دامن سے وابستہ ہو جائے تو اس کی موت بغیر توبہ کے نہیں ہوگی, اور جب توبہ کر کے مرے گا اللہ تعالیٰ سرکار غوث پاک کے صدقے میں اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا, اس لیے وہ جنتی ہے. تو بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ان بزرگوں کے اہم معاملات سے. تو اب میں عرض کر رہا ہوں, اب افلح من تزکا, وہ کامیاب ہوا کہ جس نے پاکی اختیار کی. تو نماز روزے سے بھی آدمی پاک ہوتا ہے, اور ایک یہ کہ اللہ کے کسی ولی نیک بندے کی ایک نظر لگ جائے تو وہ کام جو برسا برس میں ہوتا ہے عزیزان گرامی وہ آنن فانن میں ہو جاتا ہے. یہ بات آپ نے سمجھ لی. اب آئیے آیت کا دوسرا حصہ. اس کا دوسرا حصہ یہ تھا وَذَكَرَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, اور اس کا ترجمہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے یہ کیا, اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. یہ اعلی حضرت نے ترجمہ فرمایا. اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے, کثرت سے اللہ کا ذکر کیا اور نمازیں پڑھی وہ کامیاب ہو گیا. علماء نے اس آیت سے, اب آئیے کچھ مسائل بہت اہم, بالکل آپ بہت سنجیدگی کے ساتھ سنیے اور اپنے اعمال کی اصلاح کیجیے. اور یہ میں نے ابھی بتایا نا آپ کو, یہ جو درس ہے اس کو ریکارڈ بھی کیا جا رہا, اس کو بھی آپ سنیے. آپ سن چکے ہو, دوسروں کو سنائیے آپ. اب آئیے مسائل. علماء نے اس سے استدلال یہ کیا, ایک جو اعلی حضرت ترجمہ کیا تو اعلی حضرت کا ترجمہ بھی اسی کا غماز. وہ فرماتے ہیں کہ وَذَكَرَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, اللہ کے ذکر سے نماز پڑھی, تو اس سے علماء نے تدبیر تحریمہ کا بولا استدلال کیا. یعنی یہ کہ ہم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز پڑھنے اور کھڑے ہوتے ہم کیا کہتے ہیں, اللہ اکبر, یہ کہہ کر کے ہم نماز شروع کرتے ہیں. تو اعلی حضرت کے ترجمے میں دیکھیے یہ بات ہے کہ علماء نے چونکہ اس آیت سے استدلال کیا تدبیر تحریمہ پر, تو اعلی حضرت نے ترجمے میں اس کو یہ رکھا جس سے بات سمجھ میں آتی ہو. اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی, اس سے مراد کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں یہ تدبیر تحریمہ جو ہے اس کا گویا ذکر ہے کہ اللہ کے نام سے نماز شروع کی جائے تو کیسے ہم نماز شروع کرتے ہیں؟ اللہ اکبر اسی طرح شروع کرتے ہیں نماز. اب آئیے مسائل. یہ جو تکبیر تحریمہ ہے ہمارے احناف علماء, علماء موجود ہیں بعد میں یا تصدیق کر لیجئے گا, ہمارے یہاں حنفیوں میں جو نماز کے شرائط ہیں ان میں تقدیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرنا یہ نماز کی شرط بھی ہے, یہ نماز کے شرائط میں سے ایک شرط بھی. نماز کے جو فرائض ہیں تو علماء نے اس کا شمار نماز کے فرائض میں بھی کیا. کیا مطلب ہوا؟ رائے یہ ہے علماء کی کہ چونکہ نماز کی شرطوں میں سب سے آخری شرط یہ ہے تقدیر تحریمہ, اور نماز کے فرائض میں سب سے پہلا فرض جو ہے وہ تقدیر تحریمہ ہے, تو اس کو نماز کے شرائط میں بھی شامل کیا گیا اور نماز کے فرائض میں بھی شامل کیا گیا. یہ بات جب آپ نے سمجھ لی تو اب آئیے تقدیر تحریمہ فی الواقع کیا ہے جس سے ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں, اور ان میں ہم اپنے علم کے مطابق کہاں کہاں کوتاہی ہوتی ہے ہم اس کا ذکر کرتے. دیکھیے اللہ اکبر اس لفظ کو آپ ذہن میں رکھیے اور اس کا تلفظ جو ہے اللہ اکبر یہ ہے اس کا تلفظ اور اس کو تکبیر تحریمہ کے طور پہ ہم کہتے ہیں. اب سنیے اس میں تین غلطیوں پر علماء نے تکفیر کی ہے کہ ایسا آدمی اگر اس کو پڑھے تو وہ کافر ہو جائے گا. کفر کیا اس نے, وہ کیا ہے؟ کسی شخص نے اگر معاذ اللہ اس کو یوں پڑھا بجائے اللہ کو اس نے آج یہاں اس نے مت دے دیا تو یہ بھی کفر ہوگا, اس کو نہیں کھینچا جائے گا. ایک غلطی اللہ یہ ہو گیا نا اللہ اللہ اکبر, یہ اکبر جو ہے کسی نے کہا آخ اگر یہاں مت بنا دیا اس پر بھی علماء نے کفر کا حکم لگایا. اس کے بعد سنیے اللہ اکبر یہ دے اور رے لفظ بر اگر کسی نے اس کو بار پڑھ دیا اس پر بھی علماء نے کفر کا حکم لگایا. تو آج میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں آپ سے, ائمہ بھی موجود ہیں موزن بھی موجود ہیں, کچھ کہنا ہو مجھے تو کہہ لیجئے گا میں سن لوں گا آپ سے. بہت کم مسجد کے موزنوں کی میں نے اذان صحیح سنی ہے, یعنی اذان جو ہے وہ بہت کم مسجدوں میں میں نے صحیح سنی. اکثریت جو موزن اذان کہتے ہیں ہماری دانش میں وہ علم تجوید کے اعتبار سے تقریباً لوگوں کی اذان جو ہے وہ غلط ہے. وجہ کیا؟ تو دیکھیے ہم یہ سمجھے کہ ساری چیزیں خود بخود آ جائیں گی. مجھے بتائیے کتنے موزن ہیں کہ جنہوں نے کہیں بیٹھ کر کسی عالم کے پاس اذان کے کہنے کو سیکھا ہو, کتنے لوگ جو باضابطہ اذان کو سیکھیں. اب دیکھیں میں اغلاق بتاتا ہوں اور یہ نہیں کہ میں کسی پر تان کر رہا ہوں, یہ کسی کی تذیق مراد ہے. اللہ تعالیٰ میرے حال کی بھی اصلاح فرمائے, جو مجھ میں غلطیاں ان کے حال کی بھی اصلاح فرمائے. جب اذان کہتے ہیں تو یہاں عموماً جب شروع ہوتی ہے اذان اللہ اکبر اللہ اکبر, اب غور سے سنی اگر یہاں ان تینوں مقام میں سے بھی کسی ایک مقام میں بھی کوئی غلطی ہو جائے وہ تو الگ ہے کہ جو اس کا حال ہوگا, مگر کم سے کم اذان ادا نہیں ہوئی. بہت سارے انہوں نے دیکھیے حی علی الصلاح یہ لفظ ہی کتنا ہے پوچھیے آپ, حی یہ حی اب لوگ ہائی اب یہ کہاں ہے بھائی, پوچھیے علماء سے پوچھے کہیں اس میں مد لگا وہ بلا وجہ کے کھینچنے حی کو, حالانکہ یہ لفظ صرف حی آئی صرف حی آئی. آپ عرب میں دیکھیے سعودی عرب وغیرہ میں دیکھیے تو جو اسٹریٹ ہیں محلے وغیرہ تو وہاں لکھا حیا ابو ذر, آئیے ادھر یہ ابو ذر اسٹریٹ ہے, جیسے لکھا ہوتا نا بھائی فلانی اسٹریٹ فلاں اسٹریٹ فلاں محلہ, یہ لفظ لکھا حیا ابو ذر حیا بلال, تو یہ لفظ ہے حیا. اب اگر اس کو کریں ہائی تو اب کیا ہوگا, اذان تو درست نہیں ہوئی آپ کی. اچھا اور سنیا جتنی بھی اذان سنیے ہوتا حیا لن فلا حیا لن فلا استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ, یہ کلمات یہ حیا علی الفلاح یہ عین سب کا غائب ہو جائے گا, حیا علی الفلاح حیا علی الفلاح یہ عین جب آپ نہیں نکالیں گے تو جملہ کیا بنے, حیا علی الفلاح حیا علی الفلاح. اب بتائیے اذان کیسے ادا ہوگی,
اس بیماری کو دور کرنے کی کوشش کیجئے، جو مؤذن ہیں وہ بھی دور کیجئے، جو نماز پڑھانے والے احباب ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس کو دور کیا جائے۔ یہ تو اس کے متن کا معاملہ تھا کہ جس سے بچنا، گریز کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ اور پھر میں کہوں گا کہ کوئی چیز بغیر سیکھے نہیں آئے گی۔ آپ بیٹھیے اپنے علماء میں، جو اچھی اذان سکھاتا ہو، جو جانتا ہو، آپ اس کے پاس بیٹھیے۔ اب اذان کا کہنا صحیح طریقے سے، یہی حال ہماری نماز کا ہے۔ نماز آپ نے کب سیکھی؟ کسی سے سیکھی آپ نے؟ بھائی سب پڑھ رہے تھے، آپ بھی پڑھنے لگ گئے؟ تو یہ نہیں، بلکہ نماز میں جتنی صورتیں، جتنی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، کسی اچھے عالم کے پاس بیٹھ کر، یہ نہیں کہتا میں پورا قرآن اب حفظ کر لوں، واقعی آپ کے بس میں نہیں ہوگا۔ سورۃ فاتحہ کو صحیح کر لیجیے، چار صورتیں کم سے کم صحیح کر لیجیے، آپ کہیں یاد شریف کو صحیح کر لیجئے، درود شریف کو صحیح کر لیجئے، اذان اور اقامت کو صحیح کر لیجئے۔ یعنی وہ چیزیں، وہ باتیں جن کے روز مرہ آپ کو ضرورت ہے، آپ کسی اچھے عالم کے پاس بیٹھ کر اس کو سیکھ لیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے کیا ہم نے اپنی نمازیں، جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، کسی اچھے عالم کے پاس بیٹھ کر ہم نے اس کو سیکھنے کی کوشش کی؟ نہیں سیکھنے کی کوشش کی۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ یہ ساری نمازیں اگر ہمارے منہ پہ مار دی جائیں، ساری اذانیں اور اقامتیں ہمارے جناب اکارہ چلی جائیں، تو اب بتائیے کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کیا حال ہوگا۔ اب اور سنیے، نماز شروع ہوتی، نماز شروع میں جب ہم نے یہ کہا اللہ اکبر، امام نے تکبیر کہی اور مقتدی نے بجماعت نماز تکبیر تحریمہ، یہ ذہن میں رہے ہاں، دوسری تکبیروں کے ہم نہیں کرے، تکبیر تحریمہ، امام نے یہ کہا اللہ اکبر، اور مقتدی نے اگر تکبیر تحریمہ امام سے پہلے ختم کر دی اور امام کی بعد میں ختم ہوئی، تو مقتدی کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ اقتدائی صحیح نہیں ہے کہ اس نے امام سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی، تب اس کی اقتداء صحیح نہیں۔ جب اقتداء صحیح نہیں ہوئی تو جتنی نمازیں وہ پڑھ رہا ہے بالکل بیکار ہے۔ تو کیا کرنا ہوگا اس کو؟ کہ آپ کھڑے رہیے، ایک نظم بنا لیں اپنی نمازوں کا۔ تو سب سے موٹا مسئلہ یہ، وہ نظم یہ ہے کہ ہر کام آپ امام کے بعد میں کیجئے، ہر کام امام کے بعد میں کرنے کے عادی ہو جائیں۔ امام جب کہہ لے اللہ اکبر، پھر اس کے بعد آپ کہیے اللہ اکبر۔ جب امام کہے سمع اللہ لمن حمیدہ، وہ کہہ لے، پھر اس کے بعد آپ کہیے ربنا لک الحمد، تو کیا ہوگا؟ ساری نماز درست ہو جائے گی، ایک قاعدے کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ ٹھیک، اچھا بھائی، امام نے کہا، بہت سارے امام اس کو اگر کھینچیں، کیونکہ معاشرے کا جو حال ہے، آدمی عالم مفتی اگر معاشرے کے ماحول سے واقف نہ ہو تو یہ بھی بہت بری بات ہے۔ ماحول سے واقف کہ لوگ مسائل نہیں جانتے، یہ عالم کو معلوم۔ اگر اس نے اس تکبیر تحریمہ کو زیادہ کھینچا اللہ اکبر، تو پیچھے سارے اللہ اکبر کر کے نمٹ چکے ہوں گے۔ ہے یہ بات یا نہیں؟ کوئی بھی امام صاحب کا انتظار نہیں کرے گا، سب نمٹ گئے ہوں گے۔ اور میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں ایک نماز جنازہ میں گیا، یہ تو اچھا ہوا کہ ہمارے مسائل کی کتابوں بھی موجود ہے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کہ ایک آدمی بھی پڑھ لے تو سب کی ہو جائے گی۔ جناب انہوں جب نماز جنازہ پڑھائی تو اتنا لمبا کھینچا اللہ اکبر، سارے فارغ ہو گئے پیچھے سے۔ تو نماز جنازہ ان کی تو نہیں ہوئی، جو پیچھے پڑھنے والے ہیں ان کی تو نہیں ہوئی نماز جنازہ، خالی مولوی صاحب کی ہوئی۔ بس یہ ہے کہ اس بیچارے کو یہ کہیے کہ نماز ہو گئی اور نماز کے بعد اس کو دفنا دیا۔ جتنے پیچھے لوگ تھے ان میں سے کسی کی بھی نماز نہیں ہوئی، تو جانتے پھر اس کا نقصان کیا ہوا؟ میت کی تو نماز جنازہ ہو گئی۔ اور اس مسئلے کو بڑے دلائل سے اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ اپنے خطابہ رضیہ میں نقل کیا، وہ یہ ہے کہ نماز جنازہ گناہگار کی ہو اور پڑھنے والے نیکوں کا، تو اللہ تعالیٰ ان سارے نیک بندوں کے طفیل اس کی مغفرت کر دیتا۔ اور فرمایا بندہ اگر نیک ہو، پڑھنے نماز جس کی پڑھی جا رہی نماز جنازہ، وہ اگر نیک ہے اس کی نماز جنازہ پڑھنے والے مجھ جیسے گناہگار، تو اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کے طفیل نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کر دیتا۔ اب دیکھیے ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے، ایک فنی معاملہ نامعلوم ہونے کی وجہ سے وہ میت بھی اتنی بڑی نماز سے محروم ہو گیا, اور اگر وہ جنازہ کسی نیک کا تھا تو اس کی نماز جنازہ آپ نے پڑھی, جب آپ کی نماز جنازہ ہوئی نہیں تو آپ بھی کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے. اور سنیے نعمت کا حال, امام جلال الدین سیوطی نے شرح صدور بے شرح حال الموت والقبور میں اس واقعے کو نقل کیا کہ ایک خاتون کا انتقال ہوا, وہ نیک تھی ولیا, اس کی نماز جنازہ میں ایک کفن چور آیا, اس نے بھی نماز جنازہ بڑے ٹھاٹ سے پڑھی اور صرف اس لیے پڑھی کہ نماز جنازہ پڑھ کر دیکھوں گا کہ کہاں دفنایا گیا, تو جہاں دفنایا گیا ہو رات میں کوئی نشانی رکھ کے آؤں گا, رات میں کفن کس کا آؤں گا, کام اس کا کفن چوری کا تھا. چلیے وہ نماز جنازہ میں شریک ہوا, قبر دیکھی, دفن ہوا, رات میں آن کر اس نے قبر کھود کر جب کفن نکالنے لگا تو آپ علماء سے پوچھیے امام سیوطی کا مقام کیا, اللہ اکبر. اپنے زمانے میں کہتے تھے کہ حدیث کا حافظہ تو امام سیوطی پر ختم ہو گیا, اور ہمارے علماء فرماتے ہیں وہ اپنی صدی کے مجدد تھے, بہت بڑے عالم, انہوں نے اسے نقل فرمایا, فرماتے ہیں کہ جب یہ کفن نکالنے لگا تو وہ جو میت اس قبر میں تھی اس نے کفن چور کا ہاتھ پکڑ لیا. کہا بڑے شرم کی بات ہے جنتی ہو کر جنتی کا کفن چورا رہا, ارے جنتی ہو کر جنتی کا کفن چورا رہا. اس نے کہا میں کب سے جنتی ہوگا, یہ تو ٹھیک ہے کہ بھئی آپ جنتی ہوں گی, میں تو کفن چور, میں کب سے جنتی ہو گیا. تو صاحب قبر نے کہا چونکہ تو میری نماز جنازہ میں شریک تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی مغفرت فرما دی, میرے جنازے میں جتنے شریک تھے سب کی مغفرت فرما دی, کیونکہ تو بھی نماز جنازہ میں تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیری بھی مغفرت کر دی, تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ جنتی ہو کر جنتی کا کفن چرانا کوئی شرم پڑھایا تھا. تو آپ دیکھیے کہ جب نیک آدمی کا جنازہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس نیک کے طفیل نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کر دیتا. اب سنیے بات تو ہے صرف تقریر تحریمہ کی, لیکن بات کہاں تک جا رہی, آپ نے اندازہ لگایا کہاں کہاں خرابی پیدا ہوگی, صرف ایک پر ہم کلام کر رہے ہیں تقدیر تحریمہ پر. اور سنیے آگے, یہ آپ نے سن لیا اور یہ ذہن میں رکھیے ہر کام آپ کو امام کے بعد میں سر انجام دینا تو آپ عادی ہو جائیں گے. اچھا ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک علماء موجود ہیں واجبات نماز میں سے, ہمارے امام کے یہاں ایک واجب یہ بھی ہے نماز کا کہ جب ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں وتر, تو وتر میں دعائے قنوت پڑھتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر, اور اس کے بعد میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں رمضان میں, تو امام کے ساتھ چونکہ ہم گویا وہ پڑھتے ہیں وتر امام کے ساتھ دعائے قنوت پڑھتے ہیں, تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک واجبات نماز میں سے ایک واجب یہ ہے کہ دعائے قنوت سے پہلے تکبیر کہی جائے. ہاتھ اٹھانا تو سنت ہے, کوئی اگر ہاتھ نہ بھی اٹھائے اور تکبیر کہہ کر کے اللہ اکبر کہہ کے دعائے قنوت پڑھ دے تب بھی اس کی وتر ہو جائے. اور اگر وہاں بھی یہی خرابی ہوئی کہ امام نے کہا اللہ اکبر اور آپ امام سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے دعائے قنوت شرط کر دیں تو یہ واجب بھی آپ کا ناقص ہو گیا, جس سے نماز وتر آپ کی واجب الادہ ہو جائے گی. تو دیکھیے ایک نقصان یہ بھی ہوا آپ کا, اور آئیے اس کے نقصانات, یعنی اس پہ کم سے کم ایک گھنٹہ بولا جا سکتا صرف تقدیر تحریمہ پر. اب سنیے آپ بیمار, انہوں نے آپ نے دیکھا بیماروں گھر سے چل کر کے آیا, گھر سے چل کر آئے اور نماز بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں, یہ تو آپ نے دیکھا وہ تقریباً ہر مسجد میں کہ گھر سے وہ چل کر کے آ رہے ہیں اور نماز بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں, اور بعضوں کو آپ نے دیکھا کہ کرسی رکھتے ہیں اور کرسی کے اوپر نماز پڑھتے ہیں بیٹھ کر, باقی معذور ہے کوئی حرج نہیں. آپ علماء سے پوچھئے تقدیر تحریمہ شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے, اس میں ایک شرط تقدیر تحریمہ کی یہ بھی ہے اگر وہ نماز نفل نہ ہو, نفل میں تو چھوٹ, جتنی بھی نماز نوافل کے علاوہ ان میں یہ شرط ہے کہ تقدیر تحریمہ کھڑے ہو کر کے کری جائے. اگر آپ بیٹھ کر کے تقدیر تحریمہ کہیں گے تو نماز ہی سرے سے نہیں ہوئی, کہ شرط ہی مفقود ہو گئی تو نماز کیسے ہوگی آپ کی. تو آپ کوئی آدمی بیمار زیادہ دیر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا, تو وہ اپنی نماز کیسے صحیح ادا کرے گا, وہ آئے مسجد میں آنے کے بعد میں وہ تقدیر تحریمہ کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر
اب اس کے بعد میں کیا ہوا, اب ٹانگیں جواب دے رہی ہیں, کپ کپا رہی ہیں, بڑھاپے کی بڑھاپے کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے. تو اب کیا ہوا, ایک منٹ دو منٹ جتنی دیر وہ کھڑا رہ سکتا کھڑا رہے اور اس کے بعد میں بیٹھ جائے, بقیہ نماز وہ اگر بیٹھ کر کے پڑھ لے اب نماز ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی طریقے سے کوئی شخص چل کر کے مسجد میں آئے, صرف وہ اتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہے کہ اللہ اکبر, بس اب اس کی ٹانگیں جواب دے گئی تو تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کے کہے اور اس کے بعد بیٹھ جائے تو نماز ہو جائے گی, کیونکہ یہ کمزور ہے. اور علماء نے یہ تک لکھا کہ اگر اس کی کمزوری میں کوئی سہارا مل جائے اور نماز وہ ادا کر سکتا ہے, جیسے ذرا سا ٹیک لگانے سے وہ کھڑا ہو سکتا ہے, تو ایسے مریض کو چاہیے کہ وہ مسجد کے بالکل کونے میں دیوار کی طرف چلا جائے اور دیوار سے ذرا سا ٹیک لگا کر کے اپنی نماز کو پوری کرے, بیٹھ کر نماز نہیں پڑھے. ایک بات یہ, دو باتیں یہ ہو گئی. تیسری بات سنیے, عموماً آپ ایسے موقع پر پہنچے کہ نماز جماعت ہو رہی اور ساری جماعت رکوع میں ہے, آپ ایسے موقع پر پہنچے تو اب آپ اگر رکوع پا لیں تو رکعت پا لیں گے, تو رکوع پانے کا طریقہ کیا ہے؟ عموماً یہ دیکھا گیا, جو مسائل نہیں جانتے لوگ, اللہ اکبر کر کے سیدھے رکوع میں چلے جاتے. اب اس میں کیا خرابی پیدا ہوئی؟ تو دیکھیے, اللہ اکبر جو تکبیر تحریمہ تھی تو تکبیر تحریمہ کے وقت کھڑا ہونا شرط تھا, تو لیکن آپ نے کیا کیا, تکبیر ہی کہتے ہوئے رکوع میں چلے گئے, تو تکبیر تحریمہ کا تتیمہ کہاں ہوا؟ رکوع میں ہوا, اس لیے نماز ناقص ہو گئی کہ تکبیر تحریمہ آپ نے صحیح ادا نہیں کی. اب اگر جماعت رکوع میں ہو تو اس رکعت کو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے پانے کا طریقہ ہے کہ اللہ اکبر یہ کھڑے ہو گئے, یہ ہو گئی تکبیر تحریمہ. اب چونکہ جماعت رکوع میں ہے, اب اللہ اکبر کہہ کے دوسری تکبیر کہتے ہوئے آپ رکوع میں اگر مل گئے تو اب آپ کی رکعت مل گئی. سمجھ گئے آپ؟ ہاں, ورنہ رکعت نہیں ملے گی. یعنی ایک لمحے کے لیے اب کھڑے, اللہ اکبر ایک لمحے کے لیے تاکہ قیام ہو جائے, اور قیام کرنے کے بعد میں اب دوسری تکبیر کہہ کے پھر آپ رکوع میں جائیے. نتیجہ یہ نکلا کہ تکبیر تحریمہ کے وقت بھی قیام ضروری ہے, اور اگر آپ نے قیام نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ بعض صورتوں میں نماز ہوگی نہیں, اور بعض صورتوں میں نماز جو ہے وہ ناقص ہوگی. تو بات بہت دور چلی گئی, اور میں عرض یہ کر رہا تھا اس کے ترجمے پر, قد افلح من تزکا وذکر رسم ربہ فصلى, اور اعلیٰ فرماتے ہیں اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. تو علماء نے اس پر اس سے استدلال کیا ہے کہ نماز پر جب وہ تکبیر تحریمہ کرتا ہے وہ, تو اس آیت سے مراد اس تکبیر تحریمہ کو بھی علماء نے لیا, اور صاحب بحار شریف نے یہی قول کیا اور دوسرے علماء نے بھی. تو گویا تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہم نے نماز کا آغاز کیا, اور جہاں جہاں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں ان کی میں نے چند کی نشاندہی آپ کے سامنے کر دی, تاکہ آپ ان مسائل کا خصوصی طور پر خیال رکھیں. اور آخری میں پھر یہ میں کہوں گا آپ سے کہ اپنی نمازوں کو بچانے کے لیے کسی عالم کے پاس بیٹھ کر اس کو درست کریں, اذانوں کو صحیح کرنے کے لیے کسی اچھے عالم کے پاس بیٹھ کر اذان کے جو کلمات ہیں ان کو آپ درست کریں. اور آپ یقین جانیے کہ اذان کا کہنا لوگوں کے نزدیک تو یہ بڑا چھوٹا منصب, لیکن ہمارے آقا کے نزدیک یہ اتنا اونچا منصب ہے کہ کل جتنے لوگ قیامت میں ہوں گے ان سب کی گردنیں جھکی ہوں گی شرم اور ندامت سے. سرکار فرماتے مؤذن جو ہیں ان کی گردنیں اٹھی ہوں گی, جو اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند کرتے ہیں کل قیامت میں ان کے سر اٹھے ہوئے ہوں گے, ان کی گردن اٹھی ہوں گی. جس کا مطلب علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ کل قیامت میں بہت معزز اور عزت دار ہوں گے وہ لوگ کہ جو اذان کہتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہماری نظر سے گزرا, وہ فرماتے ہیں کہ امور سلطنت سے مجھے فرصت نہیں ملتی, مسائل اتنے ہیں کہ یہ جو پاکستان ہے یہ تو بہت مختصر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زمین پر حکومت فرماتے تھے سرزمین, اس کا رقبہ 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ, تو مسائل کتنے ہوں گے. فرماتے مجھے امور سلطنت سے فرصت نہیں ملتی, ورنہ عمر ابن خطاب اذان کہنے کو اپناتا, مؤذن ہوتا میں اور اذان کہتا اللہ اکبر. یہ تک فرمایا گیا جہاں جہاں
جہاں اذان کی آواز جاتی یہ سارے کے سارے کل قیامت میں گواہی دیں گے کہ مولا یہ تیرے نام کو بلند کرتا تھا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ حضرت عمر کے پاس آئے, کس قبیلے سے انہوں بتا ہم یہ قبیلے کی, یہ ہمارا تعلق, یہ ہماری برادری. حضرت عمر نے ضمناً ان سے یہ پوچھ لیا کہ یہ بتاؤ کہ تم میں اذان کون لوگ دیتے, تم نے اپنی مسجدوں میں اذان کہنے کے لیے کن لوگوں کا انتخاب کیا. جو وقت حضرت عمر کی خدمت میں آیا تھا وہ یہ کہنے لگا کہ ہمارے یہاں جو اذان کہنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں, جیسے ہمارے خدام, ہمارے ملازمین, ہمارے موالی, یہ لوگ اذان کہتے ہیں. حضرت عمر کے چہرے کا رنگ بدل گیا, فرما تمہاری برادری میں یہ بہت بڑی غلطی, یہ بہت بڑی خطا ہے تم سے, یعنی اذان تمہارے ماحول اور معاشرے اور قبیلے کے عزت دار لوگوں کو کہنی چاہیے. اذان کو تم نے معمولی سمجھا ہوا کہ اپنے ملازمین اور گھٹیا موالی اور جناب خدام سے اذان کہلاتے ہو, تم کو تو چاہیے کہ بڑے معزز اونچے لوگ جو ہیں تمہاری خاندان اور برادری کے, ان کو اذان کہنی چاہیے. تو یہ ثواب کب ملے گا؟ جب آپ کی اذانیں درست ہوں گی. نماز کا ثواب کب ملے گا؟ جب آپ کی نمازیں درست ہوں گی. قد افلح من تزکا وزکا رسم ربہ فصلی, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بلند آواز سے درود شریف پڑھیے, اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا.